أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آئیے اب آج کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد فلسطین کے حوالے سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام منار نور، اور آخر میں آج کی دعا پیش کی جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو، خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو تم اس کے اہل ہو۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تین چیزیں ایمان کی نشانی ہیں، تنگ دستی کے وقت بخشش کرنا، دانشوروں کو سلام کرنا، اور ہمیشہ عدل و انصاف کی پاسداری کرنا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ فلسطین کی وزارت صحت نے تازہ ترین اعداد و شمار میں شہداء غزہ کی تعداد 7326 بتائی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں تاکید کی ہے کہ تہران غزہ میں فوری طور پر نسل کشی رکوانے کے لیے ہر طرح کی سیاسی راہ حل کی حمایت کرتا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے جماعت اسلامی کو امریکی سفارت خانے کے باہر غزہ مارچ کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے متعدد کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ فلسطین کی وزارت صحت نے تازہ ترین اعداد و شمار میں شہداء غزہ کی تعداد 7326 بتائی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی بمباری میں شہید ہونے والوں کی تعداد 7326 ہو چکی ہے، جن میں 3048 بچے، 1726 خواتین ہیں اور 414 سن رسیدہ افراد ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ فضائی حملوں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد تقریباً 19,000 ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ فلسطین کے استقامتی محاذ نے 7 اکتوبر کو آپریشن طوفان الاقصی شروع کیا، جس میں تل ابیب اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجی مراکز اور دیگر اسٹریٹجک تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو شہید عز الدین قسام بریگیڈ نے غزہ کے شمال میں غاصب صہیونی حکومت کے زمینی حملے کا مقابلہ کیے جانے کی خبر دی ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو شہید عز الدین قسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ مشرقی البریج میں صہیونی فوج کی زمینی کارروائی کا مقابلہ کیا گیا۔ صہیونی فوج نے فضائیہ کی مدد سے جمعے کی رات مشرقی غزہ کی سرحدوں میں داخل ہونے کی کوشش کی، جہاں اسے فلسطینی مجاہدین کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور صہیونی فوج کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو شہید عز الدین قسام بریگیڈ نے غاصب صہیونی حکومت کے زمینی حملے کا ایسی حالت میں مقابلہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے جمعے کی رات عرب ملکوں کی مجوزہ قرارداد کے مسودے کی منظوری دی ہے، جس میں غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں تاکید کی ہے کہ تہران غزہ میں فوری طور پر نسل کشی رکوانے کے لیے ہر طرح کے سیاسی رائے حل کی حمایت کرتا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش سے ہونے والی ملاقات میں مغربی ایشیا اور خاص طور سے غزہ کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں تاکید کی کہ تہران غزہ میں فوری طور پر نسل کشی اور انسانیت سوز مظالم رکوانے کے لیے ہر طرح کے سیاسی رائے حل کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے فلسطینی عوام کی زبردستی نقل مکانی کا مقابلہ اور غزہ کے لیے انسان دوستانہ امداد ارسال کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا. اس ملاقات میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے بھی علاقے میں ایران کے انفرادی کردار پر زور دیتے ہوئے ایران کی سیاسی و تعمیری کوششیں جاری رکھے جانے کی ضرورت پر تاکید کی. انہوں نے غزہ میں انسانی صورتحال کو ایک المیہ قرار دیا اور فوری جنگ بندی اور انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کی ضرورت پر تاکید کی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں ہزاروں عام شہریوں کے لیے انسانی امداد کے نظام کا شیرازہ بکھر رہا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ غزہ میں انسانی امداد کے نظام کو مکمل طور پر تباہی کا سامنا ہے, جس سے 20 لاکھ سے زائد شہریوں کو ناقابل تصور نقصان برداشت کرنا ہوگا. گوترش نے مزید کہا کہ جیسے جیسے بمباری میں شدت آتی جائے گی ضرورتیں زیادہ بحرانی ہوں گی اور وہ خطرناک صورتحال اختیار کر لیں گی. یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں. اسلام آباد انتظامیہ نے جماعت اسلامی کو امریکی سفارت خانے کے باہر غزہ مارچ کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے متعدد کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا. امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے اتوار کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے غزہ مارچ کا اعلان کیا ہے. تاہم انتظامیہ نے سفارتی علاقے کے قریب مارچ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. اسلام آباد پولیس اور ایف سی نے غزہ یکجہتی مارچ کی تیاریوں سے روکتے ہوئے ریڈ زون میں ہر قسم کے اجتماع پر پابندی عائد کر دی. اس موقع پر جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے مزاحمت کی تو پولیس نے امیر جماعت اسلامی اسلام آباد نصر اللہ رنداوا سمیت متعدد کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا. دوسری جانب ترجمان اسلام آباد کیپٹل پولیس نے کہا ہے کہ سری نگر ہائی وے بند کرنے پر کچھ افراد کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں. کسی سیاسی تنظیم کو اسلام آباد میں سڑک اور راستے بند کرنے کی اجازت نہیں ہے. دفعہ 144 کے نفاذ کے دوران اسلام آباد میں جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے. غزہ میں جان بوجھ کر انٹرنیٹ منقطع کرنے اور اس پر بمباری میں شدت آنے کے ساتھ ہی عراقی گروہوں نے شام کے التنف امریکی اڈے کو 2 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا ہے. ذرائع نے اردن شام اور عراق کے سرحدی مثلث میں ایک امریکی اڈے پر عراقی گروہوں کے کامیاب ڈرون حملے کی خبر دی ہے. باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ شام, عراق اور اردن کے سرحدی مثلث میں واقع امریکی اڈے کو 2 ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا. اس رپورٹ کے مطابق یہ ڈرونز امریکی بیس کے اوپر سے پرواز کرنے اور اسے اپنے حملوں کا نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے. خلیج فارس تعاون کونسل نے کہا ہے کہ غزہ کے خلاف جنگ اس بات کا باعث ہرگز نہیں بنے گی کہ فلسطینی قوم اپنے مطالبات سے دست بردار ہو جائے. خلیج فارس کے رکن ملکوں نے ایک بیان جاری کر کے جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پڑھا گیا کہا کہ ہم غزہ میں تشدد کی سخت مذمت اور اس کے مقابلے کا مطالبہ کرتے ہیں. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بات کا باعث ہرگز نہیں بنے گا کہ فلسطینی قوم اپنے مطالبات اور حقوق سے دستبردار ہو جائے. خلیج فارس تعاون کونسل نے کہا ہے کہ اس کو ان پر تعجب ہے جو غاصبوں کے حملوں کو اپنے دفاع کا نام دیتے ہیں. اس بیان کے ایک حصے میں آیا ہے کہ فلسطینی قوم قبضے کے خاتمے کے علاوہ اور کسی چیز پر راضی نہیں ہے. خلیج فارس تعاون کونسل کے اراکین نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے رکن تمام ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی حمایت میں ووٹ دیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غزہ پر صہیونی جارحیت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس علاقے کا مواصلاتی نظام بحال کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں عام شہریوں کو نہایت خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ اس تنظیم نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو ایسے جارحانہ حملے بند کرنا ہوں گے کہ جن میں عام شہری من جملہ عورتیں اور بچے مارے جا رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غزہ پر صہیونی جارحیت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس علاقے کا مواصلاتی نظام بحال کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ امدادی کارروائیاں انجام پا سکیں۔ اس سے قبل ہیومن رائٹس واچ نے بھی اعلان کیا کہ تل ابیب نے غزہ میں تمام سہولیات کا سلسلہ منقطع کر کے اس علاقے میں اپنے ہولناک ترین جرائم کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ غزہ میں حماس کے دفتر نے بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ کی بجلی و پانی کے ساتھ انٹرنیٹ لائن بھی غاصب صہیونی حکومت نے منقطع کر دی ہے، جبکہ وہ غزہ کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ ترین بمباری کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصلی اللہ علی نور کذو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا والبصر فانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصلى الله على نور كذو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے فلسطین کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام.
ٹوٹیں گی ظلم کی یہ زنجیریں کب تک, بدلیں گی ہم سب کی تقدیریں کب تک, ٹوٹیں گی ظلم کی یہ زنجیریں کب تک, بدلیں گی ہم سب کی تقدیریں کب تک.
سامعین اسلام اور فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کی ضرورت کے حوالے سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
جلتے ہوئے گھر گرتی ہوئی دیواریں ہیں, سہونی نرغے میں کچھ بیچارے ہیں, جلتے ہوئے گھر گرتی ہوئی دیواریں ہیں, سہونی نرغے میں کچھ بیچارے ہیں. تقریبیں پائیں گی تعمیریں کب تک, ٹوٹیں گی ظلم کی یہ زنجیریں کب تک, بدلیں گی ہم سب کی تقدیریں کب تک. ہرا ہے صبرا اور شتیلا کا, لہو سے رنگی آہ فلسطین ہے سارا, زخم ہرا ہے صبرا اور شتیلا کا, لہو سے رنگی آہ فلسطین ہے سارا. خون بہائیں گی یہ سنگینے کب تک, ٹوٹیں گی ظلم کی یہ زنجیریں کب تک, بدلیں گی ہم سب کی تقدیریں کب تک.
سامعین فلسطین پر غاصب صہیونی حکومت کے قبضے کو 75 سال گزر چکے ہیں اور آج بھی یہ ملک اس ناجائز اور غیر قانونی حکومت کے زیر تسلط ہے. اگرچہ اس قدیم اسلامی سرزمین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے فلسطین کے مجاہد عوام کی کوششیں اور مزاحمتی جد و جہد ابھی تک رنگ نہیں لائی, لیکن 7 اکتوبر کو اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فاتحانہ آپریشن کے آغاز کے ساتھ ہی اس نسل پرست غاصب حکومت کے پیکر پر شدید کاری ضرب لگ گئی ہے. تاہم صہیونی فوج نے فلسطینی اسلامی مزاحمتی گروہوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس سرزمین کے جنوب مغرب میں واقع غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری شروع کر دی. اب تک اس چھوٹے سے علاقے کے 8,000 افراد شہید ہوئے ہیں, جن میں 3,000 سے زائد بچے, تقریباً 2,000 خواتین اور عام شہری شہید اور زخمی, اور دسیوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. بے رحم غاصب صہیونیوں نے انہیں ادویات اور بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء تک سے محروم کر دیا ہے, اور عملی طور پر فلسطینیوں کی بڑی پیمانے پر نسل کشی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تمام غزہ میں ایسی بے رحمانہ صورتحال نے نہ صرف اسلامی ممالک بلکہ بہت سے غیر اسلامی ممالک کو بھی مظلوم فلسطینی قوم کی حمایت اور اس وحشیانہ قتل عام کے خاتمے کا مطالبہ کرنے پر مجبور کیا ہے. سامعین ہر آزاد منش اور باضمیر انسان کی نظر میں فلسطینیوں کا دفاع ناقابل انکار اور ایک ضروری امر ہے, لیکن اس مسئلے کو اسلامی نقطۂ نظر سے جانچنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ بات واضح طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اسلام کسی بھی مذہب و مکتب پر ظلم
جبر اور زیادتی کا سب سے زیادہ مخالف ہے۔ اس آسمانی دین میں ظلم کے خلاف جدوجہد ایک اہم اصول کے طور پر جانی جاتی ہے، اور ظلم کے خلاف جدوجہد مہدی موعود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا پیش خیمہ بھی ہے۔ اس لیے اسلام میں جبر، لوگوں کے حقوق کی پائمالی، امتیازی سلوک، لوگوں کا قتل، دوسرے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ وغیرہ، یہ قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے، اور اس کے خلاف لڑنا ضروری ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ظالم اور مظلوم کے مقابلے میں اسلام کے موقف کی مختصر سی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے دوست اور مددگار بنو۔ اس قیمتی حدیث میں قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ مظلوم کی مدد صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر مظلوم کی مدد مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث میں بھی یہی خصوصیت بیان کی گئی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی ایسے مظلوم کی آواز سنے جو مسلمانوں سے مدد مانگ رہا ہے اور مسلمان اس کی مدد کو نہیں جائے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مظلوموں کا ساتھ دیں، خاص کر اگر وہ مسلمان ہوں اور فلسطینیوں کی طرح ان کے دینی بھائی ہوں۔ سامعین، قرآن کریم نے متعدد آیات میں اسرائیلی حکومت کی طرح ظالموں اور عصمت دری کرنے والوں کی مذمت اور انہیں انتباہ دیا ہے، جیسا کہ ہم سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 19 میں پڑھتے ہیں، دیکھا تم لوگوں نے کہ تمہیں وہ بھی جھٹلا رہے ہیں جنہیں تم نے خدا بنایا تھا، تو اب نہ تم عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم بڑے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ اگرچہ یہ آیت مکہ کے مسلمانوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی، لیکن اس میں فلسطین اور غزہ کے لوگوں کی موجودہ صورتحال اور ان کی حمایت کی ضرورت کا اظہار ہوتا ہے۔ آج یہ لوگ مصائب کا شکار ہیں، لیکن ثابت قدم رہتے ہوئے وہ صہیونی حکومت کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، ان سے مدد نہیں مانگ رہے بلکہ وہ مسلمانوں سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں، عالم اسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے باہر نکلیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حالات میں جہاں فلسطین اور بالخصوص غزہ کے عوام کو فوجی امداد فراہم کرنا تقریباً ناممکن ہے، ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ فلسطینیوں کی مدد کے لیے کم سے کم کام یہ ہے کہ ان کی حمایت اور ہمدردی کا اظہار کیا جائے، اور مختلف مظاہرے اور اجتماعات منعقد کر کے صہیونیوں سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا جائے۔ یقیناً یہ کام شروع ہو چکا ہے، اور غزہ کی پٹی پر نسل کشی اور وحشیانہ بمباری کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ فلسطینی عوام کی حمایت میں عالم اسلام کے ساتھ پوری دنیا میں وسیع مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور مغربی ممالک میں بعض حکومتوں کی مخالفت کے باوجود غاصب اسرائیلی حکومت کی مذمت میں بڑے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ لیکن فلسطین کے مظلوم عوام کے دفاع کے لیے سب سے اہم چیز صہیونی حکومت کے عزائم اور جرائم پر روشنی ڈالنا بھی ضروری ہے۔ آج دنیا کے بڑے میڈیا صہیونیوں کی ملکیت میں ہیں یا ان کے زیر اثر ہیں، اور ورچوئل اسپیس پر ان کا بڑا کنٹرول ہے۔ میڈیا کی یہ بالادستی دنیا بھر میں جھوٹی خبروں کو پھیلانے اور اسرائیلی حکومت کو جواز فراہم کرنے کی کوششوں کا سبب بنی ہے۔ اس لیے فلسطینیوں کے تمام محافظوں اور حامیوں کا فرض ہے کہ وہ ہر ممکن ذرائع، بالخصوص ورچوئل اسپیس اور مختلف میسنجرز کو استعمال کرتے ہوئے ظلم کی آواز اور اس مزاحمتی قوم کے حقوق کے مطالبے کو ہر ایک تک پہنچائیں۔ فلسطینی عوام کی مدد کا دوسرا طریقہ نقد عطیات جمع کرنا اور انہیں قابل اعتماد افراد اور اداروں کے ذریعے بھیجنا ہے۔ عام طور پر دنیا کے تمام آزاد منش انسانوں، بالخصوص مسلمانوں کا اخلاقی، انسانی اور مذہبی فریضہ ہے کہ وہ مظلوم فلسطینی قوم کی ہر ممکن مدد کریں۔ سامعین، آج کے اس دور میں اسلامی حکومتوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ فلسطین کی عملی مدد کریں۔ بدقسمتی سے ماضی میں ان حکومتوں نے اس فلسطین کے عوام کی مؤثر مدد نہیں کی، لیکن موجودہ نازک صورتحال میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای نے، جو ہمیشہ فلسطینیوں کے حامی و ناصر رہے ہیں، انہوں نے ایک مقام پر فرمایا کہ ہم مسلم حکومتوں سے کہتے ہیں، آئیے تعاون کریں، مل کر کام کریں، اور غزہ کے لوگوں کو ہر قسم کی امداد فراہم کریں، اور ان رکاوٹوں کو دور کریں جو صہیونی حکومت نے اس راہ میں کھڑی کی ہیں۔ ویسے بھی آج مقبوضہ فلسطین حق و باطل کے تصادم کا ایک اور منظر بن چکا ہے۔ امریکہ اور مغربی حکومتیں غاصب اسرائیل کی مدد اور حمایت کے لیے اٹھ کھڑی ہیں، اور یہ حکومت فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، اور دوسری طرف ہر مسلمان اور ہر دیندار کا فرض ہے کہ وہ فلسطین کے مظلوم عوام کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی حمایت میں آگے آئیں۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کے وعدے کے مطابق باطل کو آخر کار فنا کر دیا جائے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، بلکہ ہم تو حق کو باطل کے سر پر دے مارتے ہیں اور اس کے دماغ کو کچل دیتے ہیں، اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ویل ہے کہ تم ایسی بے ربط باتیں بیان کر رہے ہو۔ یقیناً باطل مٹنے کے لیے ہی ہے، اور باطل کو مٹنا ہی ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
کھلیان پہ قلب گلستان پہ آتش کینا تیری بن کے گری برق غم چور جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر سچ ہے تیری دوستی توفے گرا بار ہے عالمی رہزن ہے تو دشمن ماں
ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام منارہ نور.
منارہ نور. عزیز سامعین، ہفتے وار پروگرام منارے نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں موت کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. علم حیاتیات میں زندگی کے اختتام کا نام موت ہے، جبکہ علم طب میں زندگی کی علامات جن کی واپسی ناممکن ہے کہ ختم ہو جانے کو موت کہتے ہیں. ان نکات کی بنیاد پر زندگی کی اہم علامات اور قلب کے رک جانے کے ساتھ تمام حواس کا شعور مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور جاندار کسی چیز کو محسوس نہیں کرتا، نہ سنتا اور نہ ہی دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اس کے جسم اور اعصاب سے تعلق رکھتے ہیں اور دماغ جو ان کو کنٹرول کرتا ہے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور انسان دائمی آرام و سکون کی طرف چلا جاتا ہے پیدائش سے پہلے کی حالت میں۔ میڈیکل اصولوں کے مطابق موت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک اتفاقی موت ہے، یعنی ایسی موت جو قدرتی طور پر نہیں بلکہ حادثے یا قتل سمیت کسی بیرونی عامل کی صورت میں واقع ہو، اور دوسری غیر اتفاقی یا قدرتی موت ہے جو عمر کے طویل ہونے یا کسی بیماری کی صورت میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ قدرتی یا غیر اتفاقی موت موت کی وہ قسم ہے جو بدن میں پائی جانے والی بیماریوں اور طویل عمر کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اتفاقی یا غیر قدرتی موت ہے جو قتل، خودکشی، کسی حادثے یا کسی سانحے کی وجہ سے آتی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام الہی ادیان اور غیر الہی ادیان کی توجہ ہے اور اس بارے میں کم یا زیادہ توضیحات بیان کی گئی ہیں۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے موت کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ تمام انسانوں کو ایک دن ختم ہونا ہے اور نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہایت مورد توجہ قرار پائی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی موت سے ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اور خداوند متعال نے بقول ان کے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کی موت کے بدلے عیسائیوں کو بخش دیا ہے۔ یہودی مذہب میں بھی موت پر یقین پایا جاتا ہے، لیکن موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں مختلف نظریات یہودیوں کے یہاں موجود ہیں۔ ان میں سے اکثر مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے پر اتفاق کرتے ہیں۔ یہودی مذہب کی تعلیمات میں آخرت سے مربوط موضوعات میں مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے، جبکہ یہودی مذہب کے اصولوں میں سے ایک عقیدہ مردوں کا دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور اس کا انکار بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ زرتشتی مذہب میں بھی موت، قیامت اور قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کی گئی ہے۔ زرتشتی عقائد میں آیا ہے کہ جب روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو مرنے والے کی زندگی میں انجام دی جانے والی نیکیاں قیامت کے دن مرنے والے کے انجام کا فیصلہ کریں گی۔ مرنے والا فرد چار دن کے بعد عالم برزخ میں پہنچے گا، پھر اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ زرتشتیوں کے عقیدے کے مطابق جب انسان پل صراط پر پہنچے گا اور پل صراط پر تین قدم آگے بڑھے گا تو اس کے اعمال مجسم صورت میں آ جائیں گے۔ یہ تین قدم زرتشت مذہب میں نیک اعمال، نیک گفتار اور نیک کردار کی علامت ہیں۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ تمام الہی ادیان میں موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے گریز ممکن نہیں ہے۔ ہرچند کہ انسان دائمی حیات کا خواہش مند رہتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے، لیکن اسے موت کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ادیان، خاص طور پر ادیان الہی میں کوشش کی جاتی ہے کہ انسان دنیا میں ایک اچھی اور نیک زندگی گزارے، ایک ایسی زندگی جس کے خوشگوار اثرات کا مشاہدہ انسان موت کی آغوش میں جانے کے وقت کرے اور اس کے لیے آرام و سکون کا باعث بنے۔ دین مبین اسلام کی نظر میں موت عالم غیب میں داخلے کی ایک گزرگاہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو خواب اور موت کو بیداری کا نام دیا ہے، یعنی موت عالم خیال سے نکلنے اور عالم حقیقت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے۔ قرآن مجید میں موت کا ذکر ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل کیے جانے کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی موت کے ذریعے کسی چیز سے محروم نہیں ہوتا، بالفاظ دیگر اگر کوئی چیز اس سے چھین لی گئی ہے اور چھینی ہوئی چیز کے بدلے جو چیز اسے ملنے والی ہے وہ اتنی بیش قیمت ہے کہ کھوئی ہوئی چیز کا اسے غم نہیں ہوگا۔ موت کو تتلی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یہ کیڑا ایک شاخ پر جنم لیتا ہے، پھر وہاں سے چلنے لگتا ہے اور آخر میں اڑنے والی تتلی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے نہ صرف تتلی کی خوبصورتی دیکھی جا سکتی تھی بلکہ اس میں اڑنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ قرآن مجید کی تعبیر میں انسان نیند کی صورت میں موت کا چھوٹا سا تجربہ کرتا ہے، لیکن ایسی موت جس میں واپسی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کو جاری رکھ سکے اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے مفہوم کو درک کر سکے۔ قرآن آیات میں موت کا ذکر ایک عام قانون کے نام سے ہوا ہے کہ یہ سرنوشت تمام جاندار اور غیر جاندار مخلوقات کے لیے حتمی ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مفسران نے قرآنی تفاسیر میں چکھنے کے لفظ کے ذیل میں ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ موت کے ساتھ انسان کی روح نہیں مرتی، کیونکہ چکھنے کے معنی یہ ہیں کہ روح باقی ہے اور موت کو درک کرتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ روح انسان کے جسم اور بدن سے ہٹ کر ہے، کیونکہ موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے ایک عظیم دانشور اور عارف بے بدیل کے نام سے موت کو ظاہری ملکوت سے باطنی ملکوت کی طرف منتقل کیے جانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس فلسفیانہ اور عرفانی تعبیر سے مراد یہ ہے کہ موت ہلاکت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر موت ایک طرح کی حیات ہے جس کے ذریعے انسان نفس کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس رہائی کی بہترین قسم شہادت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ موت سے انسان کے ڈر کی وجہ دنیا سے اس کی شدید وابستگی اور آخرت پر عدم یقین اور مادی زندگی کو مانوی زندگی پر ترجیح دینا قرار دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس ڈر کو دور کرنے کے لیے بہترین راستہ تقوی الہی کا حصول ہے اور اس غلط خیال کو ختم کرنا ہے کہ موت فنا کا نام ہے۔ امام خمینی احتضار کے وقت کو دیکھنے اور پرکھنے کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے آثار نمایاں طور پر آشکار ہو جاتے ہیں اور انسان کی غیبی اور ملکوتی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور ملکوتی حالات سے آشنا اور اپنے بعض اعمال کا انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاں کنی کے وقت انسان پر زیادہ سختی عالم دنیا اور اس کی لذتوں سے اس کے جڑے رہنے کی وجہ سے ہوگا۔ اب اگر انسان دنیا اور اس کی لذتوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے اور توشہ آخرت کا حامل ہو تو بدن سے روح کی جدائی آسان ہو جائے گی اور جاں کنی کے وقت انسان کا چہرہ تابناک و روشن ہو جائے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی با برکت زندگی کے آخری ایام اور ساعتیں امام خمینی کے موت کے بارے میں عقائد کا روشن مصداق تھیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام میں ان کے ساتھ موجود تمام افراد نے ان لمحات کی دلچسپ یادوں کا ذکر کیا ہے جو موت کے وقت آپ کے چہرے کے حشاش بشاش ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی، جو اپنی زندگی کے تمام لمحات خصوصاً زندگی کے آخری ایام میں امام خمینی کے ساتھ تھے، امام خمینی کی زندگی کے آخری دن کی ایک دلچسپ یادداشت بیان کرتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام خمینی بیماری کے شدید ہونے کے باوجود بہت پرسکون انداز میں عبادت میں مشغول رہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری دن 3 جون تھا۔ ڈاکٹر بھی مایوس تھے۔ میں امام خمینی کے کمرے میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ روشن و نورانی ہے، آپ کا چہرہ پھول کی مانند لگ رہا تھا اور آپ نماز میں مشغول تھے۔ احمد خمینی کہتے ہیں کہ امام خمینی رحلت سے ایک رات پہلے سے مسلسل نماز میں مشغول تھے، ضعف بدن کے باوجود سختی میں سر کو اوپر لاتے تھے رکوع کے طور پر، اور پھر بعد میں سجدے کے لیے سر کو نیچے کرتے تھے۔ میرا دل بہت چاہ رہا تھا کہ امام خمینی سے ہم کلام ہوں، لیکن میں اس معنوی ماحول کو تبدیل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ امام خمینی کے نورانی چہرے پر نگاہ کرنے کے بعد میں کمرے سے باہر آ گیا۔ دوپہر 3 بجے کے بعد آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ امام خمینی کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا اور رات 10 بجے آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اور اسی دعا کے ساتھ ہماری پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا لل وصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري، وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک